بدھ 8 اگست کے سیربین کے ساتھ غزن فرحت کا سلام. انڈیا کے دیہی علاقوں میں ڈاکٹروں کی کمی بہت بڑا مسئلہ, لیکن کیا حکومت اس سے نمٹنے کے لیے کچھ کر رہی ہے؟
غیر معمولی انشورنس اسکیم کا اعلان کیا تھا, جس کے تحت ملک کے تقریباً 50 کروڑ لوگ, یعنی ملک کی تقریباً آدھی سے کچھ کم آبادی اس میں کور ہو جائے گی.
تفصیل سیربین میں عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. ایک محتاط اندازے کے مطابق انڈیا میں خود کو ڈاکٹر کہنے والوں میں سے آدھے سے زیادہ طب کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے ہیں. دیہی علاقوں میں ڈاکٹروں کی قلت کی وجہ سے اب مختلف ریاستوں میں کریش کورسز کرائے جا رہے ہیں, جن میں طب کی بنیادی تعلیم تو دی جا رہی ہے, لیکن ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈاکٹر نہ کہا جائے. اس موضوع پر تفصیلی گفتگو آپ سیربین میں آگے سن سکیں گے. پاکستان میں حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف حزب مخالف کی جماعتوں نے آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے مظاہرے سے خطاب کے دوران کہا,
ہم اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک اس دھاندلی کا ازالہ نہیں ہوتا اور پاکستان میں آزاد منصفانہ الیکشن کے ذریعے حقیقی جمہوری قیادت پاکستان کے عوام کو نہیں ملتی.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس نے F9 پارک میں خاتون کو اجتماعی طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے الزام میں 4 سرکاری ملازمین کو گرفتار کر لیا ہے. شمائلہ جعفری.
پولیس کے مطابق ملزمان کا تعلق اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے یعنی CDA سے ہے. 22 سالہ خاتون نے تھانہ مارگلا میں FIR درج کروائی ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جمعرات 2 اگست کو اپنے ایک دوست کے ہمراہ F9 پارک گئیں تو وہاں موجود کچھ اہلکاروں نے ان کا پیچھا کیا اور اپنا تعلق CDA سے ظاہر کرنے کے بعد دونوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. خاتون نے بیان میں کہا ہے کہ وہ اہلکار انہیں پارک میں موجود ہی ایک جنگل میں لے گئے اور وہاں ان کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی تشدد کیا گیا. تفتیشی افسر کے مطابق دوران تفتیش ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے.
آسٹریلیا کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ نیو ساؤتھ ویلز کی ریاست, جو کہ ملک کی چوتھائی زرعی پیداوار کی حصہ دار ہے, اب خشک سالی کا شکار ہو گئی ہے. گزشتہ ماہ ریاست کے چند علاقوں میں 10 ملی میٹر سے کم بارش ریکارڈ کی گئی تھی. جو کسان اپنے غلے کو خوراک فراہم کرنا چاہتے ہیں, اب انہیں چارہ باہر سے اضافی قیمت پر لانا پڑ رہا ہے. اطلاعات ہیں کہ چند کسانوں نے بھوک کا شکار غلے میں موجود جانوروں کو مجبوراً گولی مار کر ہلاک بھی کیا ہے. سعودی عرب نے کینیڈا کے ساتھ اپنا طبی علاج کا پروگرام منسوخ کر دیا ہے اور سعودی مریضوں کو کینیڈا سے نکال کر دیگر اسپتالوں میں منتقل کرایا جا رہا ہے. عبید ملک.
یہ اقدام دونوں حکومتوں کے درمیان حالیہ سفارتی کشیدگی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. سعودی عرب نے کینیڈا پر اس کے اندرونی معاملات میں بیجا دخل اندازی کا الزام لگایا ہے. گزشتہ ہفتے اوٹاوا نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کے گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا, جن میں اکثریت خواتین کی تھی. اس کے بعد سعودی عرب نے کینیڈا کے سفیر کو ملک سے نکل جانے کو کہا تھا اور اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا. اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان طلبہ کے تبادلے کا پروگرام بھی منسوخ کیا جا چکا ہے.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرش نے ایرانی جوہری معاہدے سے امریکہ کے دستبردار ہو جانے کے باوجود اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے. ان کے ترجمان فرحان حق نے نامہ نگاروں کو بتایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری جنرل خود کئی بار جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کی اہمیت پر تبادلہ خیال کر چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ حالیہ برسوں کے دوران سفارتکاری کی بہترین کامیابی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تمام فریقین کو اس معاہدے کی حمایت کرنی چاہیے اور اس کی شرائط پر عمل کرنا چاہیے. فیس بک نے اپنے صارفین سے معافی مانگی ہے, کیونکہ جن صارفین نے انڈونیشیا کے جان لیوا زلزلے کے بارے میں پوسٹ کی تھیں انہیں غباروں کی اینیمیشن نظر آئیں. کئی انڈونیشی صارفین نے 7 شدت کے زلزلے کے بعد پوسٹ کی جس میں لفظ سلامت استعمال کیا گیا, جس کے معنی ہیں بچ جانا یا مبارک ہو, لیکن یہ لکھتے ہی ہوا میں اڑتے غباروں یا کانفیٹی کی اینیمیشنز شروع ہو گئیں. فیس بک کا کہنا ہے کہ فیچر عالمی سطح پر موجود ہے اور مبارک ہو لکھنے سے آ جاتا ہے, لیکن ادارہ اس تناظر میں اس کے استعمال پر شرمندہ ہے. اقوام متحدہ نے میانمار پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست راخائن کی صورتحال بہتر کرے اور روہنگیا نسل سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں ہزار مسلمانوں کی رضاکارانہ محفوظ اور دیرپا واپسی کو یقینی بنائے, جو اس وقت بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے ہیں. انڈیا کی جنوبی ریاست چنائی میں انڈیا کے معروف سیاستدان ایم کرونا ندی کی تدفین کی گئی جس میں ہزاروں افراد شرکت کی۔ اس سے قبل جائے تدفین کے باہر بھگدڑ مچ جانے سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس اجتماع میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس پارٹی کے سربراہ راہل گاندھی نے بھی شرکت کی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضر کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن اور صوبے میں خواتین سے متعلق کمیشن نے ملک میں حالی انتخابات کے زمن میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں مجموعی طور پر عورتوں کی ووٹ ڈالنے کی شرح بہتر رہی۔ تاہم اس کے باوجود تقریباً 50 لاکھ کے قریب خواتین نے اپنا رائے حق کی دہی کا استعمال نہیں کیا۔ اس کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ شمال مشرقی انڈیا کے دیہی علاقوں میں ایک متنازع اسکیم کے تحت بڑے پیمانے پر عطائیوں کو بنیادی طبی تعلیم دینے کا ایک کراش کورس کروایا جا رہا ہے۔ اسکیم بنانے والوں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد دیہی علاقوں میں تعلیم یافتہ ڈاکٹروں کی کمی کو پورا کرنا ہے، لیکن اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عارف شمیم۔
گوتم خود کو ڈاکٹر کہتے ہیں، وہ مقامی گاؤں والوں کو دوائیاں بیچتے ہیں۔
میں بخار، سر درد اور زخموں اور چوٹوں وغیرہ کا علاج کرتا ہوں۔ اینٹی بایوٹک بس اس وقت دیتا ہوں جب ضرورت پڑتی ہے۔
لیکن انہوں نے کوئی طبی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو عطائی سمجھتے ہیں؟
سب یہی کہتے ہیں۔
ایک اندازے کے مطابق انڈیا میں خود کو ڈاکٹر کہنے والوں میں سے آدھے سے زیادہ نے طب کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ یہ غیر قانونی ہے اور مریضوں کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن مغربی بنگال میں ہیلتھ کیئر کے کریش کورس کا ایک متنازع منصوبہ بنایا گیا ہے۔
آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم روزانہ انہیں یہ بتاتے رہتے ہیں۔
انڈیا میں خصوصاً اس کے دیہی علاقوں میں تربیت یافتہ ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے۔ کولکتہ میں اب بنیادی طبی تربیت مفت مہیا کی جا رہی ہے، لیکن اس سے ساتھ ہی کچھ تلخ باتیں بھی۔
اپنے آپ کو ڈاکٹر نہ کہیں، اپنے آپ کو ہیلتھ کیئر مہیا کرنے والا کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔
اس منصوبے کے روح رواں کا کہنا ہے کہ عطائی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔
گاؤں والے ان لوگوں کو عزت دیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں اور ان پر انحصار کرتے ہیں۔ کیوں نہ انہیں کسی قسم کی شناخت دے کر ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم کے ڈھانچے کے اندر لایا جائے۔ پہلے انہیں بتایا جائے کہ کیا نہیں کرنا اور پھر یہ بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے۔
انہیں 100 گھنٹوں کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں انہیں خود کو ڈاکٹر کہنا بند کرنا پڑے گا۔
ہم بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں جن کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں ہم گاؤں میں مناسب علاج فراہم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔
کیا ان سے صحت کے بڑے مسائل سے نمٹنے کا کام لیا جا سکتا ہے؟
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت یافتہ ہیلتھ کیئر ورکر زیادہ بلڈ پریشر، بلڈ شوگر اور موٹاپے کے ابتدائی خد و خال کی تشخیص کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔
ترن نے یہ کورس کیا ہے اور انہیں اس کے فائدے بھی نظر آ رہے ہیں۔
شاید مریض سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر علامات کو بہتر سمجھتے ہیں اور اسی لیے زیادہ مریض آ رہے ہیں۔
مغربی بنگال کی حکومت نے یہ اسکیم بنائی ہے اور ہزاروں افراد کو تربیت دی جا رہی ہے۔
مریضوں کی حفاظت کا کیا ہوگا؟ یہ میری بنیادی تشویش ہے۔ مہربانی فرما کے دنیا میں مزید گوگل ڈاکٹرز نہ پیدا کریں، آپ کی مدد کے لیے وہاں لوگ ہوں، سو ہمیں اس سمت جانا چاہیے۔
ابھیجیت کے لیے یہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں موجود ایک بڑے خلا کو پر کرنا ہے۔
یہ ان لوگوں کو ہیلتھ کیئر ورکر بنانے کی کوشش ہے جو کمیونٹی سے مجھ سے زیادہ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔
تفصیل آپ نے عارف شمیم سے سنی، اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے ہماری ساتھی سمرہ فاطمہ نے دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا
کہ یہ نوبت آئی ہی کیوں کہ ایسے ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کرنی پڑیں جو ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں؟
سمرا، آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے دیہی علاقوں میں خاص طور پر حفظان صحت کا نظام بہت خراب ہے. سب ریاستوں میں تو نہیں، لیکن خاص طور پر اگر آپ مشرقی ہندوستان کی بات کریں یا شمالی ہندوستان کی بات کریں تو گاؤں میں جگہ جگہ پرائمری ہیلتھ سینٹرز تو ہیں، لیکن یا تو ان میں دوائیں نہیں ہوتی یا ڈاکٹر نہیں ہوتے. تو ایسے حالات میں مریضوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہتا کہ وہ اس طرح کے ڈاکٹر کے پاس جائیں جن کے پاس پراپر کوالیفیکیشنز نہیں ہیں. وہ کسی اسکول کالج نہیں گئے، انہوں نے کبھی کوئی طبی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ جگہ جگہ چھوٹی موٹی دکانیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں. اس کی دو تین بنیادی وجوہات ہیں سمرا. ایک تو یہ کہ انڈیا میں ڈاکٹروں کی جو پروفیشنلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں ان کی کافی کمی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 1,000 لوگوں کی اگر آبادی ہو تو ان کے علاج کے لیے کم سے کم ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. لیکن انڈیا میں یہ تناسب تقریباً 1600-1700 کے قریب آتا ہے ایک ڈاکٹر کے لیے. اور کوئی ایسے کلی یا مستند اعداد و شمار بھی دستیاب نہیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ انڈیا میں کل کتنے ڈاکٹر ہیں. لیکن گزشتہ برس میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کی ایک رپورٹ آئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ انڈیا میں 1,000,000 سے زیادہ ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ان میں سے واقعی کتنی پریکٹس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ شہروں میں ڈاکٹر زیادہ کام کرنا پسند کرتے ہیں، دیہی علاقوں میں وہ ان کی جانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں بنیادی ڈھانچہ بھی نہیں ہے، اچھے اسکول کالج نہیں ہیں، اور وہ تمام سہولیات کی جن کی کوئی پڑھا لکھا آدمی توقع کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ اس کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دستیاب ہوں، وہ دیہی علاقوں میں نہیں ہیں. تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انڈیا کے دیہی علاقوں میں ڈاکٹروں کی کمی ہے.
اچھا، ظاہر ہے کہ یہ متنازع پروگرام ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے رپورٹ میں بھی سنا اس پر رائے تقسیم ہے، تو بنیادی طور پر بحث کا محور ہے کیا؟
تو سمرا دیکھیے، بنیادی بات بالکل یہ ہے کہ اگر گاؤں میں کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کہاں جائے اگر پرائمری ہیلتھ سینٹر میں دوائیں اور ڈاکٹر نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے اوپر مقامی لوگ، خاص طور پر غریب لوگ، یہ زیادہ تر اس طرح کے ڈاکٹروں کے چکروں میں وہ لوگ پھنستے ہیں کہ جو بالکل بے پڑھے لکھے ہیں یا بہت غریب ہیں اور ان کے پاس یہ وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ کسی شہر میں جائیں اور کسی اچھے پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کر سکیں. تو اس بحث میں دو باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ان لوگوں کو کہ جو جگہ جگہ ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک معمولی تربیت بھی اگر دے دی جائے اور ان کو مثال کے طور پر پرائمری ہیلتھ ریسپونڈرز کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس ٹریننگ میں جیسا کہ رپورٹ میں بھی شامل ہے یہ بات، اگر اس ٹریننگ کے بعد اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر نہ کہیں لیکن ان کے پاس اس طرح کی بنیادی معلومات ہو کہ وہ یہ بتا سکیں کہ کیا بیماری ہے، اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا بخار ہے تو وہ اس کی دوائی دے سکیں، یا پھر آپ کو وہ یہ بتا سکیں کہ آپ شہر چلے جائیں، سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، وہاں اپنا علاج کرائیں. تو یہ اس کا تو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے ان کو 100 گھنٹے کی تربیت دے بھی دی تو اس میں ان کی معلومات میں کوئی بہت خاص اضافہ نہیں ہونے والا، لیکن وہ خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لفظ کا استعمال نہ کریں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اب تو ہم نے تربیت حاصل کر لی ہے اس لیے ہم لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں. اس لیے یہ جو پروگرام ہے یہ کافی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے.
جی سہیل، ظاہر ہے کہ دیہی علاقوں میں طبی سہولیات مہیا کرانے کی اور بھی کوششیں کی جا رہی ہوں گی. دوسری ریاستوں میں کیا حال ہے؟ وہاں کس طرح کے پروگرامز پر عمل کیا جا رہا ہے؟
سمرا، ایک تازہ مثال مہاراشٹر کی ہے کہ جہاں کی حکومت اسپیشلسٹس کو بھرتی کرنے کے لیے ایک ایسے پروگرام پر عمل کر رہی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جس کی ضرورت شاید دوسری ریاستوں میں بھی ہے. اور اس کے تحت وہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسے پیڈیاٹریشین ہیں، بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں، یا جو آپریشن سے پہلے بے ہوش کرنے کے لیے جن ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اینستھیٹسٹس، ان کو بھرتی کر رہے ہیں. اور ان کو وہ کافی بڑی رقم دے رہے ہیں کہ اگر آپ دیہی علاقوں میں جا کر کام کریں گے تو ہم آپ کو 2,00,000 یا 3,00,000 روپے دیں گے مہینے کے. اس کے علاوہ ہم آپ کو انسینٹیوز بھی دیں گے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کوئی سیزیرین آپریشن کرتے ہیں، کوئی بچے کی ڈلیوری ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک فکسڈ اماؤنٹ، ایک مخصوص اماؤنٹ دیا جائے گا، یا پھر آپ جتنے مریض دیکھتے ہیں اس کے حساب سے بھی آپ کو کچھ انسینٹیو ملے گا. تو اس سے ڈاکٹروں میں بھی ایک خاص طور پر دلچسپی جاگے گی کہ بھائی وہ جتنا شہروں میں رہ کر کما سکتے ہیں کہ شاید دیہی علاقوں میں جائیں تو وہاں ان کی آمدنی اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ ایک اچھا کام بھی کریں گے. تو جہاں تک مجھے معلوم ہے, میں نے اخبارات میں پڑھا ہے, مہاراشٹر میں یہ اسکیم کافی کامیاب ہو رہی ہے.
اچھا, یعنی کہ لوگوں کی, ڈاکٹروں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے ان علاقوں میں.
بالکل.
وفاقی حکومت نے بھی چند ماہ قبل حفظان صحت کے لیے ایک بڑے منصوبے کا اعلان کیا تھا, اس کی کیا تفصیلات ہیں؟
سمرا, اس سال کے بجٹ میں ارون جیٹلی جو وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے ایک غیر معمولی انشورنس اسکیم کا اعلان کیا تھا, جس کے تحت حکومت یہ چاہتی ہے کہ ملک کے 10 کروڑ خاندان, یعنی تقریباً 50 کروڑ غریب لوگ, جن کے لیے لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ یہ ولنریبل لوگ ہوں گے, تو مراد یہ ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں کہ جو بڑے اور مہنگے اسپتالوں میں علاج نہیں کرا سکتے, ان کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے. اور اس کے تحت جیسے میں نے ذکر کیا کہ تقریباً 50 کروڑ لوگ, یعنی ملک کی تقریباً آدھی سے کچھ کم آبادی اس میں کور ہو جائے گی, اور ان کو سیکنڈری اور ٹرشری کیئر کے لیے بڑے اسپتالوں میں جانے کا موقع ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی روزمرہ کی بیماریاں ہیں ان کا علاج تو آپ خود کرائیے, لیکن اگر کیس بگڑ گیا ہے اور اس میں اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے یا بڑے اسپتال میں جانے کی ضرورت ہے, تو آپ ان اسپتالوں میں جا سکیں گے, اور ہر فیملی کو, ہر کنبے کو ایک سال میں 5 لاکھ روپے تک کا علاج کرانے کی سہولت ہوگی. تو لیکن ابھی اس اسکیم کے رول آؤٹ ہونے میں, اس کو عملی شکل دینے میں تھوڑا وقت ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 15 اگست کو اس کا اعلان کر دیا جائے, لیکن اب سے کچھ دن پہلے اسپتالوں نے اس پر کافی اعتراض کیا تھا, کیونکہ انہیں جو ریٹس دیے جا رہے تھے نارمل پروسیجرز کے, مثال کے طور پر بچوں کی ڈلیوری کے لیے یا ہارٹ کے آپریشن کے لیے, وہ کافی کم تھے, تو اسپتال اس سے ابھی خوش نہیں ہیں. تو اس کو امپلیمنٹ ہونے میں, اس کو عملی شکل دینے میں وقت لگے گا, لیکن یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس نوعیت کا شاید دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہو.
یہ تھے دلی سے ہمارے ساتھی سہیل حلیم, جو بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی سمرہ فاطمہ سے. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں دارالحکومت اسلام آباد میں آج الیکشن کمیشن کے سامنے حزب اختلاف کی جماعتوں نے احتجاج کیا ہے, اور 25 جولائی کے عام انتخابات میں دھاندلی کے ایک بار پھر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں. پاکستان الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشن کے زیر اہتمام اس احتجاج میں مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی, ایم ایم اے سمیت کئی پارٹیوں کے رہنماؤں نے شرکت کی. مزید تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار خدائے نور ناصر.
شاہراہ دستور پر الیکشن کمیشن دفتر کے سامنے حزب اختلاف کی چھوٹی بڑی تمام پارٹیوں نے حالیہ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف مشترکہ احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کی. یہ احتجاج متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ہوا, جنہوں نے برملہ پاکستانی فوج پر عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے.
میں پاکستانی فوج کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی فوج رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ پاکستان کے عوام کی فوج رہنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ طور طریقے وطیر تبدیل کر دو.
اس احتجاج میں مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں خواجہ آصف, سعد رفیق, احسن اقبال, پاکستان پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ, شیری رحمان, اے این پی کے میاں افتخار حسین, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی سمیت کئی رہنماؤں نے شرکت کی. احتجاج میں شریک پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما مشاہد حسین سید نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی شدید احتجاج کریں گے.
یہ جو احتجاج ہے, اس کی یہ پہلی کڑی ہے. آج اس کا فیصلہ آل پارٹیز کانفرنس نے کیا تھا, اور اس کی پھر ایکشن کمیٹی بنی تھی جس کا میں بھی ممبر تھا, اور ہم نے مل کے 11 سیاسی جماعتیں ہیں جن کا مجموعی مینڈیٹ 25 جولائی کی الیکشن کہہ لیں یا سلیکشن جو تھی, اس میں 25 ملین ووٹرز ہیں, جبکہ پی ٹی آئی کے 15 ملین ووٹرز ہیں, اور سارے سب کے قائدین ادھر موجود ہیں. تو یہ پہلی کڑی ہے. ہم نے کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے.
احتجاجی مظاہرے کے پیش نظر اسلام آباد کے ریڈ زون میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے, اور شاہراہ دستور کو بند کر کے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے خاردار تارے لگائی گئی تھیں. خدائے نور ناصر, بی بی سی, اسلام آباد.
اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ساتھی سمرہ فاطمہ نے اسلام آباد میں مقیم صحافی عنبر شمسی سے بات کی, اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ احتجاج کتنا متاثر ہے اور کیا اس سے کچھ حاصل ہوگا.
میرے خیال میں ایک احتجاج سے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا, نہ ہوگا, لیکن اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے کہ وہ حلف بھی اٹھائیں گے, پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے, احتجاج بھی جاری رکھیں گے. اس وقت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کچھ جو رپورٹس آ رہی تھیں, جو رپورٹرز بتا رہے تھے کافی زیادہ جو اپوزیشن جماعتیں جو احتجاج کر رہی ہیں, کوئی 100 سے زیادہ 100 تو تھے, بہت زیادہ جمع نہیں ہوئے تھے اس لیے کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ ٹکٹ ہولڈر جو ہیں اور رکن پارلیمان جو ہیں وہ اس احتجاج میں شامل ہوں گے. ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کے پی میں جمعیت علماء اسلام سے اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اپنے احتجاج جاری رکھے ہیں, جس میں ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ سڑکوں کو بلاک کریں گے جیسے پشاور اور اسلام آباد ہائی وے. تو یہ ایک احتجاج ہے, آگے کتنا مؤثر رہتا ہے یہ تو ابھی دیکھنے والا ہے.
اچھا قائدین کی حاضری کیسی تھی؟ سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے شہباز شریف کے نہ آنے کی.
اب آپ یہ دیکھیں کہ کون کون لوگ اس احتجاج میں شامل تھے, یہ بہت اہم بات ہے اور اسے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی اہمیت دی جا رہی تھی. آپ دیکھیں کہ جیسے مریم اورنگزیب جو ترجمان ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی, ان کا کہنا تھا کہ موسم کی خرابی کے باعث شہباز شریف صاحب جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, وہ نہیں پہنچ پائے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری بھی نہیں تھے موجود, کیونکہ جیسے لیکن اس کے آپ اس کے برعکس دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے, محمود خان اچکزئی بھی موجود تھے. تو لیڈر کا ہونا خاص طور پہ جو اپنی پارٹی کی سربراہی کر رہے ہیں بہت فرق پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بڑے بڑے لیڈر موجود نہیں تھے. اس میں آپ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی شریک تھے اس احتجاج میں, سینیٹر پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان صاحبہ بھی موجود تھیں, ایس این اقبال جو سابق وزیر داخلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی, یہ سب لوگ موجود ضرور تھے. لیکن تنقید جائز ہے کیونکہ اگر اف یو وانٹ ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ, جو ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنی پارٹی کو متحرک کرنا, احتجاج میں شریک ہونا, وہ موجود نہیں تھی اور تنقید بالکل جائز ہے.
اچھا دھاندلی کا معاملہ امبر کیا لگتا ہے کہاں تک جائے گا اور اس کا نئی حکومت پر کس طرح کا دباؤ ہو سکتا ہے؟
اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نئی حکومت بنی نہیں, 12 اور 14 اگست کو قومی اسمبلی کی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے, ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا کسی نے اور ابھی سے ہمیں سیاسی عدم استحکام نظر ضرور آ رہا ہے. ایک طرف عمران خان صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ میں یہ کہا تھا کہ حلقے کھولیں گے, دوسری طرف اس وقت معاملات عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک مثال جو میں دے سکتی ہوں وہ جو لاہور کی قومی اسمبلی کی سیٹ ہے 131, جس سے عمران خان صاحب اور خواجہ سعد رفیق پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا, عمران خان صاحب جیت گئے تھے. لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن روکا, سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن کہا کہ یہ اس کو نوٹیفیکیشن کو روک نہیں سکتے. تو معاملات کافی پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے ضرور کہ احتجاج کا حق ہے, اپوزیشن جماعتیں ضرور احتجاج کریں, لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اپنی اسٹریٹجی جو ہے ان کی, ظاہر ہے جو تین بڑی اپوزیشن جماعتیں اس وقت جو ہیں, اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, پیپلز پارٹی ہے اور متحدہ مجلس عمل ہے, ان تینوں کی مختلف اسٹریٹجیز نظر آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ویٹنگ اف, جیسے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک متوقع حکومت ہے, گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, پھر انہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اپوزیشن کے خدشات ہیں ان کو دور کریں. دوسری طرف یہ بھی ضروری ذکر کرنے کی بات ہے کہ سینٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی, انہوں نے بھی آر ٹی ایس کا فیلئر جو تھا, جو ناکامی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر, یہ ساری باتیں سینٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے, لیکن یہ ابھی تک معاملات آگے نہیں بڑھے. الیکشن کمیشن کیونکہ خود اپنی غلطی ایسے لگتا ہے کہ تسلیم نہیں کر.
یہ تھیں اسلام آباد میں مقیم صحافی امبر شمسی. سامعین ایک تازہ ترین خبر کے لیے آپ کو پشاور لیے چلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے صبح خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کے لیے اپنے امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا ہے. تفصیل معلوم کرنے کے لیے پشاور سے ہمارے ساتھی رفت الاورگزئی میرے ساتھ بذریعہ ٹیلی فون موجود ہیں. جی رفت, کیا تفصیلات ہیں اور اس امیدوار کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟
جی تقریباً 12-13 دن کے ڈیڈ لاک کے بعد بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے سوات سے رکن صوبائی اسمبلی محمود خان کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے, اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کی میڈیا سیل سے اس کا اعلان کیا گیا ہے. محمود خان جو ہے یہ دوسری مرتبہ سوات سے پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہے, اور 2013 سے پہلے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, اور جب 2013 کے الیکشن ہوا تو وہاں سے منتخب ہوئے, اور ابھی دوسری دفعہ جو ہے نا وہ وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے پہ اس نے انتخاب جیتا ہے. تو جو اس سے پہلے مطلب ایک ہفتہ دس دن سے جو نام چل رہے تھے اس میں اس کا نام شروع میں نہیں تھا, بلکہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک اور مردان سے جو ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عاطف خان اور شاہ فرمان اور ایک اور جو پی ٹی آئی کے ایک پرانے کارکن ہیں جو سپیکر بھی صوبائی اسمبلی کے رہ چکے ہیں اسد کیسر, ان کے نام چل رہے تھے. لیکن چونکہ یہ ڈیڈ لاک تھا تو بعد میں اس طرح جو پی ٹی آئی ذرائع بتاتے ہیں کہ تھرڈ آپشن کی بات ہوئی, یہ جو تین چار امیدوار تھے اس پہ جو ہے نا پارٹی کے اندر اختلاف تھا, دو گروپ تھے تو ایک بھی نہیں مان رہے تھے. تو آخر میں جو ہے پھر یہ قرعہ جو ہے اس محمود خان کے نام نکلا ہے. اور یہ محمود خان جو ہے یہ پچھلی حکومت میں 2013 میں جب یہ حکومت بنی تھی پی ٹی آئی میں, تو اس میں یہ وزیر کھیل اور ثقافت کے عہدے پر بھی رہے ہیں. اور یہ عام طور پہ نرم لہجے
پشاور سے پشاور سے رفت اللہ رکزئی. کاش کے میرے پاس زیادہ وقت ہوتا. سیر بین ابھی جاری ہے.
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں, وقت کتنا بدل گیا ہے, انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں,
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیر بین میں دیے جاتے ہیں.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا عبدالرشید شکور کے ساتھ.
انگلینڈ اور بھارت کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے لارڈز میں شروع ہو رہا ہے. انگلینڈ نے ایجبیسٹن میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ دلچسپ مقابلے کے بعد 31 رن سے جیتا تھا. جنوبی افریقہ نے سری لنکا کے خلاف آخری 2 ون ڈے میچوں کے لیے وکٹ کیپر بیٹسمین کوائنٹن ڈی کاک کو کپتانی سونپ دی ہے. وہ فاف ڈپلیسی کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے جو تیسرے ون ڈے میں کندھا زخمی ہو جانے کے سبب سری لنکا کے دورے سے باہر ہو گئے ہیں. انگلینڈ کے آل راؤنڈر بین اسٹوکس کے خلاف مار پیٹ کے مقدمے کی کارروائی برسٹل کی عدالت میں جاری ہے, اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ بین اسٹوکس کا انداز مار پیٹ کے اس واقعے میں فٹ بال جھگڑالو شائقین کی طرح تھا. ایک پولیس افسر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ایلکس ہیلز نے ایک شخص کو لات ماری تھی. ایلکس ہیلز پر اس مقدمے میں فرد جرم عائد نہیں کی گئی ہے. انگلش پریمیئر لیگ کا آغاز جمعے سے ہو رہا ہے. افتتاحی میچ مینچسٹر یونائیٹڈ اور لیسٹر کے درمیان کھیلا جائے گا. گزشتہ سیزن میں مینچسٹر سٹی کی ٹیم فاتح بنی تھی. انگلش کلب چیلسی نے ایٹلیٹیکو بلباؤ کے گول کیپر کیپا سے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے. اگر کیپا نے چیلسی میں شمولیت اختیار کر لی تو 71 ملین پاؤنڈ کا یہ معاہدہ کسی بھی گول کیپر کا سب سے بڑا معاہدہ ہوگا. چیلسی بیلجیم کے تھیبا کورٹوا کے سلسلے میں بے یقینی کا شکار ہے جو ریال میڈرڈ جانے والے ہیں اور چیلسی کی ٹریننگ میں بھی شریک نہیں ہوئے ہیں. برطانوی ٹینس کھلاڑی یوہانا کونٹا نے مونٹریال میں جاری راجرز کپ کے پہلے راؤنڈ میں سابق فرینچ اوپن چیمپئن یلینا آسٹاپینکو کو 6-7, 6-1 اور 6-2 سے ہرا دیا. دوسرے راؤنڈ میں کونٹا کا مقابلہ وکٹوریا ازارینکا سے ہوگا جنہوں نے پہلے راؤنڈ میں کرسٹینا ملاڈینوویچ کو شکست دی. ماریا شروپووا نے داریا کیزٹکینا کے خلاف کامیابی حاصل کی. ایشین گیمز میں حصہ لینے والی پاکستانی ہاکی ٹیم کے تربیتی کیمپ کا آخری مرحلہ کراچی میں شروع ہو گیا ہے جو جمعے تک جاری رہے گا.
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے. ہماری ویب سائٹ bbc.com پر ایک خبر آپ بہت دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. مختصر بتاتا چلوں, برطانیہ کے اعداد و شمار کے ادارے نے کہا ہے کہ ملک میں منشیات کے استعمال سے ہونے والی اموات میں 29% اضافہ ہوا ہے, خاص طور پر کوکین, فیناٹائل اور میفٹون نامی ادویات میں. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
ایک محتاط اندازے کے مطابق انڈیا میں خود کو ڈاکٹر کہنے والوں میں سے آدھے سے زیادہ نے طب کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی ہے. البتہ ڈاکٹروں کی قلت کے پیش نظر وہاں کریش کورسز کرائے جا رہے ہیں. پاکستان میں حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف حزب مخالف کی جماعتوں نے آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے مشترکہ طور پر احتجاج کیا ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس نے ایف نائن پارک میں خاتون کے ساتھ اجتماعی طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے الزام میں 4 سرکاری ملازمین کو گرفتار کیا ہے. شام کے ایوان صدر کا کہنا ہے کہ ملک کی خاتون اول اسماء الاسد کی چھاتی کے سرطان کا علاج شروع ہو گیا ہے. ترکی کا کہنا ہے کہ وہ ایران سے قدرتی گیس کی خریداری جاری رکھے گا. یہ بیان صدر ٹرمپ کے اس بیان کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جو ملک ایران سے کاروبار کرے گا وہ امریکہ سے کاروبار نہیں کر سکے گا.
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک کے متوقع وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقے میں دوبارہ گنتی کروانے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. اس عدالتی حکم کے بعد قومی اسمبلی کے حلقے این اے 131 میں دوبارہ گنتی کا عمل روک دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بدھ کے روز اس حلقے کے تمام پولنگ اسٹیشنز پر ڈالے گئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہونا تھی. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کے حلقے این اے 131 میں دوبارہ گنتی کروانے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی. اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 25 جولائی کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں عمران خان نے قومی اسمبلی کے حلقے این اے 131 سے کامیابی حاصل کی تھی. اس درخواست میں مزید کہا گیا تھا کہ عمران خان نے اس حلقے میں ہونے والے انتخابات میں 84,313 ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ ان کے مخالف امیدوار خواجہ سعد رفیق نے 83,633 ووٹ حاصل کیے تھے. عمران خان کے وکیل بابر اوان نے درخواست کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس حلقے میں ریٹرننگ افسر کے حکم پر 3 بار ووٹوں کی گنتی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے موکل کامیاب قرار پائے. انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کا بھی حکم دے رکھا ہے جو کہ غیر قانونی ہے. خواجہ سعد رفیق کے وکیل نے کہا کہ ریٹرننگ افسر نے دوبارہ گنتی کروانے کا حکم صرف مسترد ووٹوں کا دیا تھا جس میں ان کے موکل کے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ پورے حلقے میں ڈالے گئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی نہیں ہوئی. بینچ میں موجود جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب ایک بار گنتی کو حتمی شکل دے دی جائے تو پھر کیسے دوبارہ گنتی کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے. خواجہ سعد رفیق کے وکیل نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ وہ کوئی بھی حلقہ دوبارہ کھولنے کو تیار ہیں جس پر حزب مخالف کی جماعتیں اعتراض کریں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بادی نظر میں عمران خان کا یہ بیان سیاسی ہے اور عدالت سیاسی بیانات پر دھیان نہیں دیتی. نگراں وزیر قانون کا کہنا ہے کہ قانون میں دوبارہ گنتی کی گنجائش موجود ہے اور کسی بھی امیدوار کا دوبارہ گنتی کروانے کے لیے درخواست دینا خلاف قانون نہیں ہے.
کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. قانون میں گنجائش ہے گنتی کرانے کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جہاں گنتی کرانے کی ضرورت ہے کرائے. اسے گنتی کرانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بھی یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بیان دیا تھا. گنتی کرانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے جو قانون میں جس کا جو قانون کے مطابق ہو کہ آپ کو وہ جو اگر کوئی ڈاؤٹ بھی ہے اگر کوئی خدشات بھی ہیں تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے.
سپریم کورٹ کے اسی بینچ نے ایک اور سابق رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی طرف سے ان کے حلقے میں دوبارہ گنتی کروانے کی استدعا مسترد کر دی. سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عمران خان پہلے خود حلقے کھولنے کی بات کرتے تھے اور جب لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ گنتی کروانے کا حکم دیا تو وہ خود اس عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے.
کس چیز کا خوف ہے؟ وہ پہلے 4 حلقوں کی بات کرتے تھے کہ اسے کھولا جائے 2013 میں اور خود اپنے حلقے کی گنتی کی وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کو نہ کھولا جائے. تو اسی طرح کئی حلقوں میں کراچی میں شہباز شریف صاحب 600 ووٹوں سے ہرا دیا گیا جبکہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں ووٹ مسترد کر دیے گئے. اب ری کاؤنٹنگ ایک بنیادی حق ہے لیکن اسے ڈینائی کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ ایک انجینئرڈ مینڈیٹ ہے جو عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے. ایک چرایا ہوا مینڈیٹ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب آ رہے ہیں. ایک چرائے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر ایک انجینئرڈ مینڈیٹ کے اوپر نہ پاکستان کے عوام مطمئن ہوں گے نہ پاکستان کی نمائندگی ہو سکتی ہے.
دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کی اپنے حلقے میں دوبارہ گنتی کروانے کی استدعا مسترد کر دی۔ قومی اسمبلی کے حلقے این اے 73 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما خواجہ آصف کامیاب ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کے کسی بھی حلقے کو دوبارہ کھولنے کا دعویٰ کرتے رہے، تاہم بعد ازاں عمران خان کو بتایا گیا کہ ان کے پاس کوئی بھی حلقہ دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب رخ کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کا، جہاں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن اور صوبے میں خواتین سے متعلق کمیشن نے ملک میں حالی انتخابات کے ضمن میں ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں مجموعی طور پر عورتوں کے ووٹ ڈالنے کی شرح بہتر رہی۔ تاہم اس کے باوجود تقریباً 50 لاکھ کے قریب خواتین نے اپنا حق کے راہ دہی استعمال نہیں کیا۔ پشاور میں ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی نے ان تنظیموں کے نمائندوں سے گفتگو کی۔
میں پشاور پریس کلب میں موجود ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی دو تنظیموں، عورت فاؤنڈیشن اور وومین کمیشن آن اسٹیٹس آف وومین کی طرف سے، وہ بھی ایک تنظیم ہے، ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ اور یہ پریس کانفرنس جو 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات تھے ان کے حوالے سے تھی، اور انہوں نے، ان دونوں تنظیموں نے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ اس میں خواتین کے ووٹوں کے حوالے سے کیا شرح رہی ہے اور کہاں پہ مطلب زیادہ پولنگ ہوئی ہے، کہاں پہ نہیں ہوئی ہے، تو اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ ان تنظیموں کے دو نمائندے بھی موجود ہیں۔ شبینہ ایاز صاحب، آپ کا تعلق عورت فاؤنڈیشن سے ہے، یہ جو آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور جو رپورٹ جاری کی ہے، کیا فائنڈنگز ہیں اس کے؟
دیکھیے، اس میں دو طرح سے ہم نے ڈیٹا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ کہ ووٹرز کے حوالے سے کس قسم کے ٹرینڈز رہے ہیں، کتنی عورتوں نے کم ووٹ ڈالا ہے، اور دوسرا جو ہم نے دیکھا ہے جو کہ جنرل سیٹس پہ جو عورتیں تھیں ان کا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے ووٹ لیے ہیں، کس طرح سے ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ دو مینلی ٹرینڈ اگر ہم نے دیکھیں۔ اس میں میں اگر آپ کو بتاؤں تو رجسٹرڈ ووٹر جو اگر ہم دیکھیں، 26 لاکھ عورتیں جو ہیں مردوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ اسی طرح پول ووٹ جو اگر آپ دیکھیں تو مردوں نے جو پول ووٹ ڈالے ہیں این اے کی کانسٹیچوئنسیز کے اندر 68% ہیں، جبکہ عورتوں کے 32% ہیں۔ اس کا مطلب ہے تقریباً آدھی عورتوں کے ووٹ رجسٹرڈ ہونے کے باوجود وہ گھروں سے باہر نہیں نکلی اور انہوں نے اس دن گھر میں رہنا پسند کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کون سے شہر ہیں کہ جہاں عورتیں کم باہر آئی ہیں، تو وہ پشاور سب سے بڑا شہر ہے یہاں پہ سب سے کم عورتیں آئی ہیں، پھر مردان میں کم عورتیں نکلی ہیں، اس کے بعد تیسرا جو ہے ڈسٹرکٹ سوات ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کون سے حلقے ہیں جہاں کے پولنگ عورتوں نے بہت کم ہوئی ہے، وہاں بالکل ہی کم ہے۔ NA 10 جو شانگلہ ہے، وہاں اگر ہم دیکھیں تو 9.8% جو ہے عورتیں باہر آئی ہیں۔ اسی طرح جو سب سے زیادہ جو عورتیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں وہ چترال کا حلقہ ہے، جہاں پہ 44% عورتوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔
اچھا، آپ نے کہا کہ جو پشاور یعنی جو شہری علاقے ہے اس میں خواتین کی ووٹنگ کی شرح کم رہی، اور چترال جو کافی فار فلنگ ایریاز ہیں اور مالکنڈ ڈویژن ہے جہاں پہ مطلب اکثر اوقات الیکشن میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کے لیے آزادانہ طور پر نہیں اجازت دی جاتی ہے، وہاں پہ زیادہ رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے، اس کی جو مجھے وجہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جیسے مالکنڈ کا، جس طرح آپ نے بتایا دیر میں یا چترال میں، ان میں عورتوں کو ہمیشہ روکا جاتا تھا نہیں ووٹ ڈالنے، تو اس دفعہ جب ان کو اجازت ملی مردوں کی طرف سے تو انہوں نے بہت کھلے دل کے ساتھ نکلی ہیں گھر سے اور بڑھ چڑھ کر ووٹ انہوں نے ڈالے ہیں۔ جبکہ اگر ہم پشاور اور مردان، یہاں پر میں خود بھی ووٹ ڈالنے گئی تھی، اور پچھلی دفعہ جب میں نے ووٹ ڈالا تھا 2013 میں، تو آخر وقت تک پولنگ بوتھس اور پولنگ اسٹیشنس کے اندر رش تھا، لیکن اس دفعہ بالکل بھی نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے ایک اوور آل جو انوائرمنٹ بن گیا تھا کہ بس ٹھیک ہے جی، الیکشن کیا ہے، سارا کچھ تو ہو چکا ہے، جو دھاندلی کے اور اس طرح کے جو الزامات پہلے سے پری الیکشن دھاندلی کے جو الزامات تھے، وہ اس کی وجہ سے عورتوں کے اندر بھی، جہاں مردوں میں جوش و خروش کم تھا، عورتوں میں بھی بہت کم تھا، انہوں نے سوچا جانا ہی کیا ہے۔
سیمہ منیر صاحب، آپ کا تعلق بھی عورت فاؤنڈیشن سے ہے، آپ کی بھی نظر رہی ہے 25 جولائی کے الیکشن پہ۔ جو ہم نے دیکھا ہے اکثر اوقات جو مالکنڈ ڈویژن کے اضلاع ہے، دیر ہو گیا، چترال ہے، یہ ان علاقوں میں اکثر اوقات جو ہے وہ پچھلے الیکشنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ معاہدے ہوتے تھے، خواتین کو آزادانہ طور پر ووٹ ڈالنے کے لیے اجازت نہیں تھی، یا امیدوار آپس میں معاہدے کرتے تھے کہ خواتین کو نہیں نکالیں گے پولنگ اسٹیشنوں کی طرف۔ تو اس مرتبہ وہاں جو ہے نا، میں خود بھی گیا تھا دیر میں، اس مرتبہ جو ہے نا وہاں ووٹنگ کی شرح بہت اچھی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟
جی، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں اس الیکشن ایکٹ کے بعد ایک دفعہ یہاں پہ الیکشن ہوئے، تو اسی الیکشن ایکٹ کے جو 9A سیکشن ہے اس کو لے کے دوسرے امیدوار ضمنی انتخاب میں ہی وہ چلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس, جہاں یہاں پہ عورتوں نے ووٹ نہیں ڈالا, اس کی وجہ سے وہ الیکشن کا لدم ہوئے, جس کے بعد وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوئے فروری میں, اور پھر جو فریق الیکشن کمیشن کے پاس گیا تھا اتفاقاً وہ اس میں جیت گیا. تو ایک تو یہ کہ مالاکنڈ ڈویژن کے اندر یہ دو دفعہ یہ والے کیسز ہو چکے تھے, تو ایک تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی ریزن تھی کہ وہاں پہ یہ عورتوں نے ووٹ ڈالا. دوسری اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اس دفعہ پی کے میں جو اس دفعہ اگر اس کو تھوڑا سا کریڈٹ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ جو پی ٹی آئی کی سمیرا ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں, بڑے ایکسٹینسو انہوں نے یہاں پہ یہ اپنی مہم چلائی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پی کے میں جو خواتین میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ لوور دیر ہی کی خاتون, جو اپر دیر کی خاتون نے جو حمیدہ شاہد ہیں انہوں نے ووٹ لیے کوئی 10,000 سے زیادہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے اس کے فیکٹر ہیں, کوئی ایک دو فیکٹر نہیں ہوں گے, لیکن ایکسکلوسیولی یہ جو دو دفعہ وہاں پہ الیکشن کا لدم ہوا تو میں سمجھتی ہوں اس نے بڑا بہت بڑا رول پلے کیا ہے.
اچھا, اس مرتبہ یعنی ہمارے ملک کی تاریخ میں بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو خواتین امیدوار ہے انہوں نے جرنل نشستوں پر مقابلہ کیا, تو اس کو آپ ایک امپرومنٹ یا ایک پروگریس کہہ سکتی ہیں؟
دیکھیں اس کو آپ, بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ 2013 کی نیشنل اسمبلی کا الیکشن دیکھ لیں نا, اس میں 16 عورتیں جنرل سیٹ پہ منتخب ہو کے آئی ہیں, 16 عورتیں 2013 میں. ابھی جو ہے چونکہ میرے پاس پورے پاکستان کی تو رپورٹ نہیں ہے, لیکن کے پی کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی عورت نہیں منتخب ہو سکی, نہ پروونشل لیول, نہ صوبائی سطح پر اور نہ قومی سطح پر. تو یہاں پہ جو عورتوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ رویہ آج بھی اتنا ہی سخت ہے, لوگوں کا جو مینٹیلیٹی ہے یا ذہنیت ہے آج بھی وہی ہے کہ عورتیں جو ہے ایک منتخب نمائندہ ان کی نہیں ہو سکتی. ورنہ آپ دیکھیں اگر پی ٹی آئی پورے صوبے میں سویپ کر رہی ہے تو جدھر پی ٹی آئی نے یہاں پہ ٹکٹ دیا وہاں پہ ساری عورتیں ساری ہاری ہیں. تو اگر وہ ایک ہوا چلی تھی تو وہ ان عورتوں کو کیوں متاثر نہیں کر سکتی؟ اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر آپ کے صوبے میں آج بھی مائنڈ سیٹ کیا کہتے ہیں اس کو آپ, ذہنیت ان کی یہی ہے کہ جی عورتوں کو آپ بحیثیت نمائندہ نہیں لا سکتے. ایک تو مجھے لگتا ہے یہ ریزن ہے. دوسری میں سمجھتی ہوں بڑی ضرورت ہے جو ریزرو سیٹ یا جو مخصوص نشستیں ان پہ جو الیکشن کے طریقہ کار ہے اس کو بدلنے کی بڑی ضرورت ہے.
رفعت اللہ اورگزی بات کر رہے تھے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کارکنان سے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سانحہ 8 اگست میں مارے جانے والے وکلا کی دوسری برسی کے موقع پر کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں وکلا برادری نے بطور احتجاج عدالتوں کا بائیکاٹ کیا, جبکہ اس سانحے میں ہلاک ہونے والے وکلا کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا. وکلا رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وکلا کو جس ظلم کا نشانہ بنایا گیا اس کا ازالہ نہیں ہوا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
اندلیپ کیسرانی ایڈوکیٹ جب بھی سانحہ 8 اگست میں بچھڑنے والے وکیل ساتھیوں کو یاد کرتی ہیں تو ان کے لیے جذبات پر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا.
میری یادوں کا حصہ ہے, کچھ نہیں کہہ سکتی, وہ میری یادوں کا حصہ ہے.
اندلیپ کیسرانی 8 اگست 2016 کو سیل ہسپتال کوئٹہ میں خود کش حملے کا نہ صرف عینی شاہد ہیں بلکہ وہ اس واقعے میں خود بھی شدید زخمی ہوئی تھیں. اس خود کش حملے کا نشانہ وکلا تھے. 56 وکلا سمیت 70 سے زائد افراد اس خودکش حملے میں ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے. زخمی ہونے کے باعث اب اندلیپ کیسرانی کے لیے چڑی کے سہارے کے بغیر چلنا مشکل ہے, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. وہ ہر روز عدالتوں میں پیش ہوتی ہیں اور مقدمات کی پیروی کرتی ہیں. اس سانحے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وکیل رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی تھی, جن میں باز محمد کاکڑ ایڈوکیٹ بھی شامل تھے. سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں وکلا تحریک میں وہ جد و جہد کی علامت بن گئے تھے. باز محمد کاکڑ کے مارے جانے کے 2.5 ماہ بعد ان کے یہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی, جس کا نام شیر باز رکھ دیا گیا ہے. ان کے بڑے بیٹے آریان کی عمر بھی کم ہے.
ابھی بابا کی یاد تو آتی ہے, پھر دل غمگین ہو جاتا ہے, اور پھر جب شیر باز کو دیکھتا ہوں پھر میں صحیح ہو جاتا.
اس سانحے میں ہلاک ہونے والے وکلا میں سے اکثر کا تعلق متوسط اور غریب گرانوں سے تھا. وکیل رہنما شمامت جتوئی کا کہنا ہے کہ اس سانحے سے متاثرہ خاندان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. اس سانحے میں مارے جانے والے وکلا کی یاد میں آج ایک تعزیتی ریفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا, جسے خطاب کرتے ہوئے وکیل رہنما نے شکایت کی کہ سانحے کے ذمہ داروں کو بے نقاب نہیں کیا گیا.
کمیشن بنا, اتنی رپورٹیں آئیں,
اور جو کمیشن بنتے ہیں ردی کے ٹکڑے میں چلے جاتے ہیں. خدا را کسی کمیشن پہ تو عمل درآمد ہوتا لیکن کسی ذمہ دار کا کوئی تعین تو ہوتا کہ یہ ہے وہ ذمہ دار جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا. تو پھر گلی کوچوں سے آواز لگیں گی کہ یہ جو نہ معلوم ہے پھر ہمیں سب معلوم ہے.
اس خودکش حملے میں پڑھے لکھے افراد کی ایک بڑی تعداد کی ہلاکت کے باعث بلوچستان کی سیاسی حلقوں نے اس سانحے کو کوئٹہ میں سن 1935 میں آنے والے زلزلے کے بعد نقصان کے حوالے سے دوسرا بڑا واقعہ قرار دیا تھا. جلیلہ ایدر ایڈوکیٹ کہتی ہیں کہ اس سانحے میں وکلا کی کریم الاک ہوئی جس کے باعث عدالتی نظام میں ایک بڑی خلا پیدا ہوئی. جلیلہ ایدر کا کہنا ہے کہ وکلا کو جس ظلم کا نشانہ بنایا گیا اس کا ازالہ نہیں ہوا.
جس اس خود نوٹس اور کوئٹہ کمیشن رپورٹ پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ازالہ ہوا ہے. کمپنسیشن ازالہ نہیں ہوتا ہے میرے خیال.
تاہم سابق حکومت میں حکام کا یہ کہنا تھا کہ سانحہ 8 اگست کے ذمہ دار سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں میں مارے گئے. حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نوعیت کے واقعات میں ہلاک ہونے والے دیگر افراد کے لواحقین کے مقابلے میں سانحہ 8 اگست میں ہلاک ہونے والے وکلا کے لواحقین کو نہ صرف زیادہ معاوضہ دیا گیا بلکہ اس حوالے سے وکلا تنظیموں کے جو مطالبات تھے ان پر بھی زیادہ سے زیادہ عمل درآمد کیا گیا. تعزیتی ریفرنس کے نکات کے علاوہ وکلا نے بطور احتجاج اس واقعے کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
کہ میں ہوں ہیرو تیرا.
باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں.
میری پیا بڑا بے دردی عشق.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں. فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز. پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. آسٹریلیا کے خشک موسم سرما میں ملک کے مشرقی علاقوں میں شروع ہونے والی خشک سالی کو ان علاقوں کی تاریخ کی بدترین خشک سالی قرار دیا جا رہا ہے. کسانوں کی جانب سے فصلیں خراب ہونے اور پانی کی شدید قلت اور مویشیوں کے لیے چارہ نہ ہونے کی شکایات جاری ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مناظروں پر مبنی خلاصہ نادیہ سلمان کی زبانی.
آسٹریلیا کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ سب سے زیادہ آبادی والی ریاست نیو ساؤتھ ویلز خشک سالی کا شکار ہے. ملک کی زرعی پیداوار میں نیو ساؤتھ ویلز کا 1/4 حصہ ہوتا ہے، جبکہ آج مشرقی ریاست کو سرکاری سطح پر بھی خشک سالی کا شکار قرار دے دیا گیا ہے. نیو ساؤتھ ویلز کی چھوٹی صنعتوں کی وزارت نائل بلیئر کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں
اس ریاست میں کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں جو ہمارے کسانوں اور علاقے کے لوگوں کی خاطر بارش کی خواہش نہ کر رہا ہو.
آسٹریلیا کے حکام نے آج نیو ساؤتھ ویلز کے 23% علاقے کو شدید خشک سالی کا شکار قرار دیا ہے، جبکہ باقی علاقوں کو خشک سالی سے متاثرہ علاقے قرار دیا ہے. ملک کے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ مسئلہ صرف این ایس ڈبلیو کا ہی نہیں بلکہ کوئنز لینڈ کا نصف سے زائد علاقہ اور وکٹوریا اور ساؤتھ آسٹریلیا کے چند علاقے بھی خشک سالی سے متاثر ہو رہے ہیں. آسٹریلیا کا موسم قدرتی طور پر سال بسال تبدیل ہوتا رہتا ہے اور خشک سالی کی کوئی ایک وجہ نہیں بلکہ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے. تاہم رواں ہفتے کے آغاز میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے کہا تھا کہ خشک سالی سے متاثر ہونے والے کسانوں کی مدد کرنا ضروری ہے.
اگرچہ کہ خشک سالی کی وجہ آسٹریلیا کا موسمیاتی ماحول ہے، تاہم کسانوں کو مدد کی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مشکل حالات میں ان کی مدد یقینی بنائیں، اتنے مشکل حالات جیسے کہ اب ہیں.
کسان پہلے ہی سالانہ 16,000 آسٹریلوی ڈالرز فی کس امداد کے مستحق ہیں، جبکہ وزیراعظم ٹرنبل نے مزید 12,000 ڈالر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. اس کے باوجود چند حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ حکومتی اقدامات ناکافی اور تاخیر کا شکار ہیں. آسٹریلیا میں سائنسدان کسی ایک نقطے یا محض زہریلی گیسوں کے اخراج کو خشک سالی کی وجہ قرار دینے میں ہچکچا رہے ہیں، جبکہ رواں سال خشک اور گرم موسم کے باعث دنیا بھر میں کئی خطوں میں جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جن میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حال ہی میں ماحولیات پر کام کرنے والے بین الاقوامی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگلی چند دہائیوں میں بڑھنے والی عالمی حدت کے باعث زمین پر کچھ علاقے رہائش کے قابل بھی نہیں رہیں گے، جبکہ سطح سمندر میں بھی 60 میٹر تک اضافہ ممکن ہے۔
حالات حاضر کے پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں خشک سالی، ڈرون کیمرے کی نظر، کوکین کے استعمال سے ہونے والی اموات میں اضافہ، اور ایپل دنیا کی امیر ترین کمپنی کیسے بنی۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر بڑی خبر جو ہے وہ اس وقت ہے الیکشن 2018، تمام دھاندلی زدہ الیکشنز کی ماں ہے۔ پاکستان میں حالی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر 5 جماعتوں پر مشتمل اتحاد کے رہنما اور ان جماعتوں کے کارکنوں نے بدھ کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے ان انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے ان کے نتائج کو ماننے سے انکار کیا ہے اور پارلیمان انکوائری کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں ہونے والے انتخابات صاف شفاف نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن تمام دھاندلی زدہ الیکشن کی ماں ہے۔ آپ کو اب لیے چلتے ہیں کابل، جہاں سے بچوں کی ایک رپورٹ سنا رہے ہیں نمانگار سعید انور۔
وار چائلڈ کینیڈا نے افغانستان کے 8 صوبوں تخار، بدخشان، بلخ، کابل، قندہار اور لوگر میں ایک سروے کیا ہے، جس کے مطابق ان صوبوں سمیت افغانستان میں بچوں کی اسمگلنگ، اغوا اور محفلوں میں لڑکوں کے رقص یا بچہ بازی میں کمی آئی ہے۔ فرید رائٹ، وار چائلڈ کینیڈا کے نمائندے، نے بی بی سی کو بتایا کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔
افغانستان از او لایه سوم یا ٹائر 3 کے،
افغانستان گزشتہ سالوں کی بنسبت جو کہ تیسرے نمبر تھا، اب جبکہ بچوں کے اغوا، اسمگلنگ اور خاص کر بچہ بازی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنیت روشن ہوئی ہے، اب افغانستان دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن ہمارے نتائج یہ دکھاتی ہے کہ بچوں کے حفاظت کے لیے مزید بہتر اقدامات نہ کی گئی تو یہ ڈر موجود ہے کہ افغانستان بچوں کے تحفظ کے حوالے سے دوسرے نمبر سے دوبارہ تیسرے نمبر تک آ سکتا ہے۔ افغانستان کے وزارت قانون نے 3 مہینے پہلے نئے کرائم کوڈ کا اعلان کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بچوں کے اغوا، انسانی اسمگلنگ اور بچہ بازی میں ملوث افراد کو سنگین سزائیں دی جائے گی۔
در کل دولت افغانستان کارهای خیلی پرثمری را در راستای مبارزه با قاچاق انسان را
وزارت قانون کے خارجہ رابطے کے سربراہ نائف رضایت کہہ رہا تھا حکومت بچوں کے حفاظت کے لیے اہم اقدامات اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کرائم کوڈ کے اعلان کے بعد جوڈیشل ادارے اس کوڈ کو عملی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تنفیذ از کوڈ جزائی جدید هستن کہ از مؤثریت خالی نہیں باشد۔
قانون کے مطابق افغانستان میں 18 سال سے کم عمر افراد بچے سمجھے جاتے ہیں، اور نئے کرائم کوڈ میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ بچوں کو رقص اور بچوں سے جنسی لطف اٹھانے کی نیت سے انہیں اپنے پاس رکھے، ان افراد کو 3 سال قید کی سزا سنائی جائے گی۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
جنوبی انڈیا کے معروف رہنما اور تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلیٰ ایم کرونا ندھی کا منگل کی شام 94 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ آج انہیں ان کے مذہبی عقیدے کے برخلاف جلانے کے بجائے دفنایا گیا۔ کرونا ندھی کو انڈین سیاست کا سپر سٹار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 5 بار انڈین ریاست تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ ان کے آخری رسومات کے موقع پر چنئی میں ہمارے ساتھی ونیت کھرے موجود تھے، جن سے ہماری ساتھی سمرا فاطمہ نے کچھ دیر قبل بات کی اور پہلے ہی پوچھا کہ کرونا ندھی کی غیر معمولی مقبولیت کی وجہ کیا تھی اور آج وہاں ان کے مداحوں کے درمیان کس طرح کا ماحول ہے۔
समरा यहाँ पर मैं कल रात से हूँ और आज की स्थिति यह है कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बंद है, टैक्सीज नहीं चल रही हैं, दुकानें बंद हैं, लोग बस सड़कों पर चल रहे हैं। मैं राजाजी हॉल गया था जहाँ पर उनकी उनके बॉडी को रखा गया था, हजारों लोग वहाँ पर आ रहे थे, हाथों में उनके फ्लावर के बुकेज थे, लोग कुछ रो रहे थे, कई लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे। करुणानिधि को लोग क्यों पसंद करते थे, मैंने ये सवाल लोगों से पूछा था, दो तीन कारण उन्होंने बताए। एक तो मतलब एक्सेसिबल नेता थे, कल रात में हम उनके घर के सामने थे, रात भर रहे, दरवाजा उनका खुला हुआ था जो कि बहुत ही कम देखने को मिलेगा, आम लोग अंदर आ जा सकते थे। जो कास्ट बैरियर्स हैं हिंदू कास्ट सिस्टम में, उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। कई जो गैर ब्राह्मण हैं उनको जो है उन्होंने मंदिरों का पुजारी बनवाया, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। तीसरा कारण है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनके सोशल वेलफेयर के लिए इन्होंने कदम उठाए, तो तीन चार कारण जो लोगों ने मुझे गिनाए।
अच्छा, उनको दफनाया गया है, जो हिंदू रिवाज होता है उसके तहत उनको जलाया नहीं गया है, इसकी क्या वजह है?
देखिए, दो तीन चीजें हमें समझनी होगी। हम यहाँ समझना होगा कि करुणानिधि एथिस्ट थे, मतलब वो भगवान को नहीं मानते थे, और ये सवाल मैंने कई लोगों से पूछा कि क्यों उन्हें दफनाया जा रहा है, तो लोगों ने मुझे बताया कि इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखने की जरूरत नहीं है। अन्नादुराई जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे उन्हें भी दफनाया गया था, इसके अलावा जयललिता थी एक अनदर टॉल ड्रविडियन लीडर, उन्हें भी दफनाया गया था। MGR थे अगेन टॉल लीडर ड्रविडियन लीडर, उन्हें भी दफनाया गया था। तो इसमें क्योंकि वो हिंदू थे और इसलिए वो उनको जो फ्यूनरल पायर में रखा जाए, इसमें जो लोग मुझे बता रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखने की जरूरत नहीं, एक ट्रेडिशनल है जो उनके माँ बाप जो परिवार में होता रहा या फिर राजनीतिक जो उनके पॉलिटिकल गुरुज थे उन्होंने जो किया उसको करुणानिधि ने फॉलो किया।
ये थे विनीत खरे जो बात कर रहे थे हमारे साथी समरा फातिमा से। और आखिर में आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुनक्किद होने वाले अवार्ड्स के बारे में बताते हैं। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर हमारे साथी अब्दुल रशीद शकूर मौजूद हैं। जी शकूर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये अवार्ड्स क्यों मुनक्किद किए गए?
देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हर साल अपने क्रिकेटर्स को जो है वो उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर जो अवार्ड्स देता है, और गुज़िश्ता साल ये तकरीब जो है वो लाहौर में हुई थी, तो अब यहाँ पे इन्होंने कराची में ये तकरीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुनक्किद की है। और अब से कुछ देर पहले इस तकरीब का आगाज हुआ है, पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम इस तकरीब में मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब जो हैं मौजूद हैं, तो ये तकरीब यहाँ पे शुरू हुई है और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे अवार्ड्स का सिलसिला शुरू होगा।
अच्छा, कुछ खिलाड़ियों ने जो है वो कहा जा रहा है कि इसमें शिरकत नहीं की। अभी मैं शोएब मलिक का इंस्टाग्राम देख रहा था तो उन्होंने कहा कि वो नहीं शिरकत कर पाएंगे।
नहीं, उसकी वजह हो सकता है ये हो कि वो कुछ पर्सनल रीजन की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है शोएब मलिक, क्योंकि उनके यहाँ जो है वो बच्चे की सानिया मिर्जा के यहाँ बच्चे की विलादत भी मुतवक्के है, तो मुमकिन है, लेकिन इस तरह की ऑफिशियल अभी तक हमें कोई इस तरह की चीज़ इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि कोई खिलाड़ी जो है वो किसी खास वजह के तहत तकरीबन नहीं आए। पाकिस्तान की टीम खासतौर पर जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो विनर टीम है उसके खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं सरताज अहमद की क्यादत में, और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे जो है अवार्ड्स का बाकायदा सिलसिला शुरू होगा जिसमें परफॉर्मेंस पे जो है वो खिलाड़ियों को, अंपायर्स को और दूसरे जो चीज़ें हैं। इसके अलावा इस तकरीब की गजनपुर में एक और चीज़ बताऊँ, कर खास बात ये है कि अवार्ड्स के बाद यहाँ पे ऑक्शन है जो खास जो क्रिकेट बैट्स और कॉइन्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, खास अशिया जो बहुत ही किसी खास इवेंट से मुतालिक होती हैं, तो उसकी नीलामी भी यहाँ पे होगी, जिसकी जो रकम होगी जो इकट्ठी होगी वो एजी फाउंडेशन को दी जाएगी।
अच्छा शकूर, ये बताएं कि क्या होता है इस अवार्ड्स में, किस तरह के लोग होते हैं, क्या कोई क्या अहमियत क्या है इन अवार्ड्स की और किस तरह का माहौल होता है वहाँ पे? आप वहाँ पर हैं, आप
देखिए ये जी मैं तकरीब में हूँ, यहाँ पे तकरीबन 400-500 लोगों का एक अच्छा खासा कहना चाहिए कि गैदरिंग है, एक हॉल में
काफी बड़ा मजमा है,
5-star होटल है।
जी
हाँ, काफी बड़ा मजमा है, 300-400 लोगों को इन्वाइट किया था, लेकिन किया गया था जो इन्विटेशन थे जो बताया गया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि लोग ज्यादा है, पूरा हॉल जो है खचाखच भरा हुआ है और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भी उसको कवर कर रहा है, हालांकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कवरेज के सिलसिले में, चूंकि एक किसी प्राइवेट इदारे के तवस्सु से ये तकरीब है, तो जो उसके ब्रॉडकास्टिंग और नशियाती हुकूक और ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको भी वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से हॉल से बाहर आकर ये लाइव आपको मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पे मौजूद है जो इस तकरीब को जो है कवर कर रहा है।
کراچی سے عبدالرشید شکور ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ سربین اس کے ساتھ اپنا اختتام کو پہنچتا ہے۔ سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھیں سمرہ فاطمہ۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے فلپ بول، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق۔ حسن پر حیدر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی پیش کریں گے۔
ایک محتاط اندازے کے مطابق انڈیا میں خود کو ڈاکٹر کہنے والوں میں سے آدھے سے زیادہ نے طب کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی، تاہم ڈاکٹروں کی قلت کے سبب صحت کی بنیادی سہولتوں سے متعلق کریش پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرش نے سابق چیلین صدر مشیل بیچلے کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی نئی سربراہ مقرر کیا ہے۔ وہ اردن کے زید راد الحسین کی جگہ سنبھالیں گی جو رواں مہینے کے آخر میں اپنے عہدے کی 4 سالہ مدت ختم کر کے جا رہے ہیں۔ شام کے ایوان صدر کا کہنا ہے کہ ملکی خاتون اول کے کینسر کا علاج شروع ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مرض ابھی ابتدائی مرحلے پر ہے، اور ترکی کا کہنا ہے کہ وہ ایران سے قدرتی گیس کی خریداری جاری رکھے گا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔